من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی ساتویں مجلس ہے. ان مجالس کا عنوان ہدایت الہی کی بنیادیں, اور جو آیات میں نے انتخاب کی کہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا, سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیتیں. گفتگو کو خلاصہ کرتے ہوئے گزشتہ مجالس کا بحث شروع ہوئی تھی سورہ فاتحہ کی تفسیر سے. پہلی اور دوسری مجلس میں بتایا گیا تھا کہ فاتحہ کیونکہ مقدمہ ہے تمام کتاب کا, اور عرش میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے, اور قرآن میں جو کچھ تفصیل سے ہے وہ خلاصتاً فاتحہ میں موجود ہے. اس بنیاد پر کہا گیا تھا کہ خلقت انسانی بلکہ تمام کائنات کی خلقت اللہ کی رحمت اور اس کی رحمانیت کے نتیجے میں ہوئی, اور انسان کا ذہن اس کو حاصل کر سکتا ہے, وہ رحمت کا درک رکھ سکتا ہے. تو کیونکہ انسان کا ذہن اس قابل ہے اسے یہ دیا جا رہا ہے, قابل نہیں ہوتا تو اس کو دینا بے معنی ہوتا. لیکن اس کیفیت کو حاصل کرنے والا سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, تو اس عنوان سے جب ان کی روح بلندی کو حاصل کرتی ہے تو ان پر سورہ فاتحہ اور تمام قرآن نازل ہوتا ہے. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. روح کی بلندی جیسے جیسے ہوتی جاتی ہے اسی حساب سے الفاظ قرآن کے آتے جاتے ہیں بشکل وحی. کیفیت روحی میں اور خدا کے پیام میں اگر یکسانگی نہ ہوگی, اگر اس میں اور اس میں فرق ہوگا تو یقیناً ریب ایجاد ہوگا, ڈاؤٹ ایجاد ہوگا. تو کیونکہ ڈاؤٹ ایجاد نہیں ہونا تھا, وہاں سے ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ پہ آتے ہوئے لا ریبا فی کے ساتھ گفتگو شروع ہوتی ہے. ذالک الکتاب لا ریبا فی, میں خلاصہ تیزی سے کر رہا ہوں, تو کوئی ڈفرنس نہیں رہنا چاہیے اللہ کے پیام میں جو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے, اس میں کوئی قسم کا شک موجود نہیں ہے من جانب اللہ. اور وہ شک خدا کی خلقت کے نتیجے میں انسان میں نہیں ہے. اگر خدا کی طرف سے شک نہ ہوتا, انسان کی خلقت میں عیب ہوتا کہ وہ شک ایجاد ہو رہا ہے, تو انسان میں وہ شک خلقت کے عنوان سے ایجاد ہو رہا ہے, توجہ کا محتاج ہوں, تو اس کا مطلب ہوگا وہ ریب موجود ہے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے خلق ہی نہیں کیا جنوں انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں. میں نے اشارہ کیا تھا یہ خلق تو اللہ اپنے سے نسبت دے رہا ہے واحد متکلم کے ذریعے سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خلقت میں عبادت کے عنوان سے کوئی کمی نہیں ہے انسان میں. کیونکہ خلقت میں کسی اور چیز کا واسطہ ہے ہی نہیں، خلقتوں کی بات ہو رہی ہے، ما خلقت الجن. تو جب اللہ نے خلق ہم کو عبادت کے لیے کیا ہے، شک اس کی طرف سے آیا نہیں خود ہماری خلقت میں، عبادت شک کی بنیاد پہ ہو نہیں سکتی، خود و خلقت کے عنوان سے شک نہیں ہے. تو اللہ نے اپنا پورا کام تمام کر دیا، اور اسی تمام کرنے کے نتیجے میں جب قرآن مکمل ہونے لگا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہم کو ملتا ہے. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. تو اللہ تعالی ہر ہر طریقے سے مکمل کرتا جا رہا ہے، خلقت کے عنوان سے، پیام کے عنوان سے شک کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہی. اب آ رہی ہے بات خدا للمتقین، یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے آئی ہے. ہم نے کہا تھا کہ تین سطح پر ہدایت آ سکتی ہے، ایک تو فطری سطح پر، یا فطرت نے اللہ نے بنایا، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، فطرت کامل ہے، فطرت میں سقم نہیں ہے، عیب نہیں ہے، تو ریب بھی نہیں ہونا چاہیے فطرت کی بنیاد پر. اس کے بعد جو ہدایت آتی ہے، یا خدا للناس کے لیول پر، یا خدا للمتقین کے لیول پر، قرآن دونوں کے لیے ہے. پہلے لیول پر کئی آیتیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں پر اللہ ہدایت کے لیے برا رہا ہے عوام الناس کو، آ جاؤ حق کے راستے پر، آ جاؤ حق کے راستے پر. کئی یا الناس کی جہاں پر آیت ملیں گی، یا الذین آمنوا سے ہٹ کر بھی جو آیتیں ملیں گی، وہ ہم کو صاف دلیل دیتی ہیں کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے. اور خود رسول کا قرآن کا کہنا، انا ارسلناک کافتا للناس، ہم نے تمہیں تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، اس کا مطلب کہ عمومی ہدایت ہے، عمومی ہدایت ہے. اب سوال ہوتا ہے یہ خصوصی ہدایت کا، خصوصی ہدایت خدا للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں غائب پر. گفتگو یہ ہو کر ہوئی تھی کہ غائب پر ایمان کوئی چھپی ہوئی چیز، جس طریقے سے بچے کا کوئی کھلونا چھپا کر رکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈھونڈو ہم تم کو انعام دیں گے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ اس کو ظاہر پیش کر سکتا ہو اور اللہ نے اس کو چھپا لیا ہو. اللہ نے اس کو چھپا لیا ہو. غائب میں سب سے بلند اور اعلی اور کامل اور اکبر چیز اگر ہے تو وہ ذات باری تعالی ہے، جو لیسا کا مثلہ ہی شے ہے، وہ لنترانی یا موسیٰ کی مزاق ہے، جو اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی چیز دیکھنے کے اور حس کے قابل ہو جاتی، اللہ کی ذات میں اگر یہ کوئی بھی چیز ہوتی تو پہلے محدودیت آ جاتی، دوسرے یہ ہوتا وہ لیسا کا مثلہ ہی شے نہ ہوتا، اس میں اور ہم میں اور کائنات میں ایک کامن چیز ہو جاتی، وہ حس کے دائرے میں آ جاتا. تو وہ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ لیسا کا مثلہ ہی شے ہے، تو وہ لیسا کا مثلہ ہی بھی کہہ رہا ہے، اور صحیح طور پر بنی اسرائیل کی خواہش پر کہ تم ہم کو اللہ کو واضح طور پر دکھاؤ، یہ بات ہو رہی ہے کہ دیکھو اللہ دیکھنے کے قابل چیز نہیں ہے. لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو. تو یہ بنیادوں پر غائب پر یقین رکھنا، غائب پر ایمان لانا ابتدائی حرکت ہے انسان کی روح کی، جو تقوی کے بنیاد بن رہی ہے. ہمارا عنوان ہے ہدایت الہی کی بنیادیں، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو یؤمنون بالغیب کرتے ہیں. اب جب خدا کی ذات انسان کو اپنی روح سے اتنی واضح طور پر دکھ رہی ہو کہ اگر مادی چیز پہ نظر کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایک گلاس میں پانی آدھا بھریں، اس میں ایک چمچہ رکھ دیں، تو وہ چمچہ آپ کو کج نظر آئے گا، ٹیڑھا نظر آئے گا، کیونکہ جو روشنی ہوا میں آ رہی ہے اور جو روشنی پانی میں سے گزر رہی ہے، ان کے دونوں کے ریفلیکٹ ہونے کے لیولز الگ ہیں. نتیجے میں سیدھا ہے چمچہ لیکن دکھے گا کج، مڑا ہوا. آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں، آنکھیں ہم اس کو کئی اور بنتے ہیں، آپٹیکل ایلوژن کہا جاتا ہے. آنکھوں سے غلطی ہو سکتی ہے، کان غلط سن سکتے ہیں، حس غلط حس کر سکتی ہے، لیکن روح جب قابل ہے اس کے تب اس سے کہا جا رہا ہے ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان رکھنا غائب پر، یہ آنکھ کی نظر کی غلطی سے اعلیٰ، ہاتھ کی حس کی قدرت سے اعلیٰ، کان کی سننے کی صلاحیت سے اعلیٰ، تمام انسانی حواس سے جو کچھ انسان کو ملتا ہے وہ بدنی علوم رہتے ہیں، اس کے آگے کا جو علم ہوتا ہے وہ علم غیب ہوتا ہے، وہ علم غیب جب تم میں آ جائے گا تو یہ پہلی سیڑھی تقوی کی ہوگی، ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی سیڑھی ہوگی، اس لیے تاکید کی جا رہی ہے کائنات تقویٰ میں، عمارت تقویٰ میں کوئی ایسی چیز ممکن نہیں ہو سکتی جو شک کی بنیاد پر ہو، تو اگر یقین ہے تو روح یقین سے کم پر قانع ہونے والی چیز نہیں ہے، تو روح کا اس سطح تک پہنچ جانا کہ اس کو غیب کا یقین ہونے لگنا اور اس کا غیب پر ایمان لے آنا، یہ بے انتہا ضروری ہے تاکہ انسان کی زندگی کا کاروبار صحیح طور پر چل سکے اور وہ اللہ سے آگے کی ہدایت لینے کے قابل ہو جائے. صلوات بھیجے پر محمد وال محمد. اس لیے سب سے پہلے یومنون بالغیب کی بات ہو گئی، اب جب غیب پر یقین ہو گیا، ایمان لے آئی انسان کی روح، اس کے بعد ہدل للمتقین الذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب یہ یقیمون الصلاۃ کی بات آئی، آپ نے غیب کو حاصل کر لیا، ایمان لا لیے، آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ ظاہر فقط اس کا ظاہری روپ ہے، کیونکہ وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور اس کی ابتدا ہے، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، تو آپ نے اس ظاہر سے باطن سمجھ لیا، اس اول سے آخر سمجھ لیا، جیسا ہی آپ نے یہ سمجھا، اب اس بلندی جو غائب میں ہے اس کا احساس کیسے ہو اور اس کا ہم سے ربط کیسے بنے، ربط بننے کی بات شروع ہو رہی ہے الذین یقیمون الصلاۃ کے عنوان سے. اگر ہم کو غائب سے ربط رکھنا ہے، جو ربط ہے وہ مادی نہیں ہو سکتا، انسان کی روح اور اللہ میں رابطے کا جو راستہ ہے وہ صلاۃ ہے. یہ بات جو ذکر کی جا رہی ہے یوں ہی نہیں ذکر کی جا رہی ہے، غائب کو مان لینا ایک چیز، غائب کو کا ارتباط رکھنا دوسری چیز. بہت سے ایسے فلاسفہ ہیں جو اللہ کا اقرار کرتے ہیں، خالق کا اقرار کرتے ہیں، بڑے بڑے فلاسفہ سبھی اقرار کرتے ہیں، ارتباط کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا، ارتباط کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا. عدل الہی پر کتابیں لکھ چکے ہیں، فلاسفہ نے لکھا ہے، لیکن اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ یہ انبیاء اور رسولوں کا ہی کام رہا ہے کہ غائب پر ایمان لے آؤ، فلسفی بھی لاتے ہیں، لیکن یہ دوسرے قدم پر ان کے پاس وہ روش نہیں رہتی. قرآن آ کر کہہ رہا ہے یقیمون الصلاۃ، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ سے ارتباط حاصل کرنے کا. یہ ارتباط حاصل کرنے کے لیے نماز کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے سب سے پہلے نماز کی ضرورت پڑی کہ ہم بدن رکھتے ہیں، ہم بدن رکھتے ہیں، ہمارا بدن اپنی خواہشات کو طلب کرتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے جانتا کچھ نہیں ہے مگر بھوک سمجھ آتی ہے، بڑا ہوتا ہے تو وہ ضرورتوں کا احساس اس کو ہوتا جاتا ہے، جوان ہوتا ہے اور کچھ احساس ہوتا ہے۔ یہ بدنی چیزیں، یہ بدنی خواہشات خود اپنا ایک پل رکھتی ہیں اور انسان کو اس غائب سے مربوط ہونے سے روکنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اب جب روکنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو اگر نماز ہوگی تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہ دیکھو، یہ ابتدائی حرکت جو تم کر رہے ہو، پہلی چیز جو کرے گی وہ یہ کر دے گی کہ تمہیں بدکاریوں سے، شہوات سے، گناہوں سے روک دے گی، روک دے گی۔ آیت یہاں پر روکنے پر رک نہیں رہی ہے بلکہ کہہ رہی ہے کہ ذکر اللہ اکبر۔ کہیں غلطی سے یہ نہ سمجھنا کہ فقط نماز تم کو برائیوں سے روکے گی، یہ تمہارا اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی یاد جب انسان کے ذہن میں جگہ بنا لیتی ہے اور اس کی روح اس ذہن کو جا کر استعمال کرنے لگتی ہے، توجہ کا محتاج ہوں، جب وہ روح جا کر اللہ کے ذکر کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جو جو چیزیں ہمارے حافظے میں آ چکی ہیں، اس کے اچھے نام، اس کی قدرت، اس کا پیغمبروں کو بھیجنا، اس کا ظالمین کو شکست دینا، یہ سب چیزیں جو ہمارے ذہن میں اللہ کے تعلق سے ایک میموری کا حصہ بن کر رہ گئی ہیں، جب صلات کی بات آتی ہے تو روح اس میموری کو ٹیپ کر کر پوری چیزیں نکالتے جاتی ہے، اللہ کے سامنے رکھتے جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے دماغ کا استعمال کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ روح دماغ کو استعمال کر رہی ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب جب اللہ کی عبادت کے لیے دماغ استعمال ہو رہا ہے تو دماغ پاک ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسے 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 دماغ پاک ہوتا ہے، مائنڈ پاک ہوتا ہے، بدن سے جو عمل نہ نکل کر آتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، جو عمل نکل کر آتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ وہ پاکیزگی کے لیے صلات ہے۔ کانٹیکٹ کٹ ہو جائے گا، دماغ میں وہ چیزیں رہیں گی، ہلکے ہلکے مٹ جائیں گی، خواہشات نفسانی بڑھتی جائے گی، دماغ استعمال ہوتا جائے گا ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ روح کمزور ہو کر دماغ میں محفوظ خواہشات کے ڈیٹا کے تحت آ جائے گی، روح مزمحل ہوتی جائے گی، کمزور پڑتی جائے گی، شہوت زیادہ سے زیادہ بڑھتی جائے گی، انسان کا عمل ختم ہو جائے گا، یومنون بالغیب لقلق لسانی ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ معراج مومن ہے، معراج مومن ہے، ان الصلاۃ معراج المومن۔ کیوں معراج کہتے ہیں؟ اس کیفیت رسول کو کہ جب محدود لامحدود سے ملا اور مل کر اس کی بلند ترین خوبیوں کو قریب سے حاصل کیا اور ان کو منتقل کیا دنیا میں لا کر، یہ معراج رسول ہے۔ قرب الہی اس شدت کا ہوا کہ وہ خوبیاں جو ذات الہی میں ہیں اس کا ادراک، اس کی سمجھ اس لیول پر ہو گئی کہ رسول وہ لے کر دنیا کو جب آئے تو دنیا کے معیار کو بلند کر دیا۔ مومن بھی یہی کر سکتا ہے، نماز کے ذریعے سے قرب الہی حاصل کر سکتا ہے، اور قرب الہی حاصل کرنے کے نتیجے میں یہ محدود لامحدود سے قریب ہو کر اس خزانے سے کچھ لے کر دنیا کو دے سکتا ہے۔ الصلاة قربان كل تقي، صلاة تو ہر متقی کی قربت کی چیز ہے، اسے وہ بہت زیادہ دوست رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے در پر لے جا کے اس کو چھوڑ دیتی ہے. وذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. اچھا ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا صلات کے ذریعے، اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن کیا ہے؟ تم نماز قائم کرو میری یاد میں، مالک ہم تیری یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بہت اچھا ہوگا، کیا ہوگا؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کر لوں گا. قرآن کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کر لوں گا. اللہ کہتا ہے میں تمہیں یاد کروں گا. اب یہ معراج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جسے اللہ یاد کر لے، کوئی بڑا لیڈر، کوئی بڑا پریسیڈنٹ، پرائم منسٹر اگر کوئی یاد کر لے، اگر کسی کو پتا چلے، تو اس کی زندگی میں جب جب موقع ملے گا کہے گا فلاں نے مجھے فلاں دن یاد کیا تھا. اللہ کہہ رہا ہے روز یاد کرتا ہوں. اللہ کون؟ غائب. لیکن رسول اور آل رسول کے لیے شاہد سے بھی زیادہ قریب، واضح. اگر نہ ہوتا تو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی آیت نہیں آتی. اتنا قریب نظر آتا ہے کہ تیرا اتنا ظاہر ہو جانا یہ شبہ کر دیتا ہے کہ شاید تو نہیں ہے. کب کوئی چیز بے انتہا زیادہ تعداد میں اگر مل جائے، آپ بتلائیں، ہم سانس لیتے رہتے ہیں، کب تب ہم کو خیال آتا ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں؟ کب کب ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اطراف ہوا ہے؟ جب تک کہ شدت سے ہوا نہ چلے ہم کو احساس تک نہیں ہوتا. وہ اتنا زیادہ ہے جیسے سورج اگر نکلتا ہے، اگر اس کی دھوپ بہت زیادہ تیز نہ ہو اور گرمی کا اتنا احساس نہیں ہو رہا ہو تو کس کو سورج کا احساس ہوتا ہے؟ کس کو سورج کا احساس ہوتا ہے؟ کسی نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ روح اگر زندہ ہے تو خدا پر ٹکی ہوئی محسوس کرتی ہے، روح اگر مر جائے تو بدن ہی بدن نظر آتا ہے. ذکر خدا انسان کی روح کو توانا کر دیتا ہے، طاقتور بنا دیتا ہے، اتنا طاقتور بنا دیتا ہے. جب ایسی روح اللہ کو یاد کرتی ہے تو اللہ اسے یاد کرنے لگتا ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. روش اس قسم کی ہے، آپ سلسلے آیات کو اگر دیکھیں، ہم سورہ بقرہ کی ابھی دوسری سطر پر ہی ہوں میں، کہ کس طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے، علمی طریقے سے صاف طور پر بیان کر دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس میں شک نہیں ہے، کتاب میں یہ نازل کی جا رہی ہے متقین کی ہدایت کے لیے، اور متقین وہ ہیں جو غائب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. آپ آگے جاتے جائیے جاتے جائیے اور قرآن کی آیات کا مطالعہ کیجیے، آپ کو یہی ملے گا. فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑا، اس کی زندگی تنگ ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ روح کشادگی کا سبب ہے، بدن جتنا ہے اتنا ہے. روح کشادگی کا سبب ہے. میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا، جب ہم روح کا خیال کرتے ہیں تو یا ہمارے جسے کے مطابق نہیں ہوتا. اگر کسی کا وزن 100 کلو سے اوپر اور کسی کا 50 کلو ہو تو اس کو اپنی روح کا خیال چھوٹا نظر آتا ہے، اور جو 100 کلو یا 200 کلو والا ہے اس کو زیادہ دقت آتی ہے روح. ایسا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ وزن کے بڑھنے اور گھٹنے، بدن کے طاقتور ہونے یا کمزور ہونے سے روح کا احساس نہیں ہوتا. جس نے اپنی روح پر جتنا کام کیا اس کی روح اتنی بلند ہوتی ہے، جس نے کم کام کیا اس کی روح اتنا سکڑ جاتی ہے. چھوٹی ہو جاتی ہے. تو من اعرض عن ذکری, جب جو جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا, منہ پھیرا, اس کی زندگی تنگ ہو گئی, یعنی اس کی زندگی مادی محدودیت کا شکار ہو گئی. مادی محدودیت اگر جانور کی ہے تو خلقی محدودیت کے لیے کیا گیا تھا. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں اپنے لیے خلق کیا, بلند رو دی فرشتوں کو, فرشتوں کو جو ہم جیسے مادے سے بنے ہوئے نہیں ہیں, سامنے تمہارے جھکا دیا, سجدہ کروا دیا. وہ سجدہ جو میں اپنے لیے مخصوص کیا تھا, جب تمہارے سامنے جھکنے کو کہا, فرشتوں نے بھی سوال کیا, شیطان نے انکار کیا. فرشتوں کا جواب میں نے یہ کہہ کر دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہاری روح کی قدرت کیا ہے. یہ پیغمبر جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے, جو یتیم تھا, علم یجد کا یتیمن پاوا, اے رسول کیا ہم نے تمہیں یتیم دیکھا تو تمہارے لیے سہارا نہیں بنے, پروٹیکشن نہیں کیا. وہ وجدہ کا والم فہدا, اور تمہیں ہم نے محتاج ہدایت پایا تو ہم نے تمہیں کیا ہدایت نہیں دی. یہ سب رسول کے بارے میں جب کہہ رہا ہے تو اس کی رحمت کیونکہ ہر شے پر حاوی ہے, وسعت کل شے ہے, وہ ہم کو بھی شامل ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. ایک ایک سانس, ایک ایک بات, ایک ایک عمل ہمارا لاکھوں اور کروڑوں ریئیکشنز کے نتیجے میں ہو رہا ہے جس کے بارے میں ہم کو اتنی بھی خبر نہیں ہے. ہم ایک جملہ سنتے ہیں یا ایک جملہ بولتے ہیں تو بلینوں ریئیکشن ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ایک جملہ نکلتا ہے اور ایک جملہ سمجھا جاتا ہے. یہ تو سب اللہ کا کارنامہ ہے. ہمارا کارنامہ کیا ہے؟ یومنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. غیب پر ایمان لاؤ اور وہ ایمان ایسا ہوگا کہ تم جیسے ایمان لاؤ گے تمہارا یقین محکم ہوگا, خود بخود سجدے میں گر جاؤ گے. ہم نے نماز کو اس لیے رکھا ہے کہ تمہارا کبر ختم ہو جائے. یہ اللہ کی رحمت ہے, ہمارا کبر ختم ہو جائے, ہماری اکڑ ختم ہو جائے. تنزیہن پاک کرنے کو, الگ کرنے کو کبر سے, عن الکبر, اس لیے صلات کو بنایا گیا ہے. الصلات تنزیہن عن الکبر, یہ ہم کو حدیث میں پھر ملتا ہے. یہ عنوان ہم کو سمجھنا ہے. نماز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے ذکر اللہ اکبر, اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے, کیونکہ ہم کو خدا سے قریب کرتی ہے. خدا سے ہم جیسے قریب ہوتے ہیں ہماری روح تقویت پیدا کرتے 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 آگے بڑھتی ہے. اب آپ دیکھیے یہ روح کا اثر دنیا میں کیا ہوگا. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب یہ کروٹ دنیا کی طرف لی جا رہی ہے. ابھی تک تو ہم آسمانوں میں تھے, ایمان لائے تھے غیب پر, اور اس غیب کی بنیاد پر ایمان کی ہم نے اللہ کی عبادت شروع کر دی تھی, صلاۃ قائم کر دی تھی. اس کے بعد کیا کرتے ہیں متقین؟ مما رزقناہم ینفقون, وہ رزق جو ان کے حصے میں آیا ہے. مما رزقناہم, وہ رزق جو ہم نے ان کے حصے میں رکھا ہے اس سے انفاق کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں. جب اللہ کو دیکھ کر ایمان بالغیب لاتے ہیں اور صلات قائم کرتے ہیں تو اس کے بعد کا مرحلہ خود آ جاتا ہے, اپنے رزق میں دوسرے کا رزق نظر آنے لگتا ہے. توجہ کا محتاج ہوں, اپنے رزق میں دوسرے کا رزق نظر آنے لگتا ہے. تو اس عنوان سے مما رزقناہم ينفقون تیسری صفت متقین کی, کہ ان کو اب اپنی لالچ ختم ہونے کی کیفیت طاری ہوتی جا رہی ہے. جب ہم کو حل من مزید کی آرزو رہے گی، اتنا ملا تو اتنا مل جائے، اتنا ملا تو اور زیادہ مل جائے، وہ اگر کیفیت رہے گی تو ہم اپنے حصے میں دوسرے کا حصہ نہیں دیکھ پائیں گے، ہم اپنے حصے میں دوسرے کا حصہ نہیں دیکھ پائیں گے. جیسے ہم دوسرے کا حصہ نہیں دیکھ پائیں گے وہیں سے ظلم شروع ہو جائے گا. جو کچھ ملا مجھ کو وہ میرا ہے، اور بھی شاید بہت زیادہ رکھا ہو جو مجھ کو اللہ دینے والا ہے. کہاں پر ہوگا؟ غریب کی کٹیا میں ہوگا. مفلس کے پاس کچھ تو ہوگا جو مجھے دے سکے، غریب کے پاس کچھ تو ہوگا مجھے دے سکے. جہاں جہاں سے مل سکتا ہے لیتا رہوں، کیونکہ رزق میرا ہے، میرے لیے ہے. اللہ بہت مہربان ہے، میرے لیے فراہم کیا ہے. سورہ یاسین کی آیت آتی ہے، کہتی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انفاق کرو، خیرات کرو، تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود کھانا دے دیتا. اب جب اللہ نے ان کو نہیں دیا تو کیا ہم دیں گے؟ یعنی ہم اللہ سے بڑھ جائیں گے؟ کیا سلیقہ ہے؟ یعنی اللہ اگر چاہتا تو کیا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ یہ پورے الفاظ قرآن میں آپ کو ملیں گے، ید اللہ مغلولہ، کیا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ جب اس نے نہیں دیا بھوکے کو تو میں کیسے دے دوں؟ میرا کام تو بھوکے سے لینا ہے، میرا کام بھوکے کو دینا نہیں ہے. اللہ کا کام ہے بھوکے کو دینا، اور اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو میں جسارت نہیں کر سکتا کہ میں دے دوں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. عجیب عجیب قسم کی فکر ہم کو نظر آتی ہے وہاں پر جہاں پر انسان کی خواہش بڑھتی جاتی ہے. انسان بہت زیادہ لالچی ہے، انہ لحب الخیر لشدید، وہ پیسے کی بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. خلق الانسان حلوا، انسان لالچ میں خلق کیا گیا ہے. یہ وہ انسان کی بات کر رہا ہے قرآن، جس نے یومنون بالغیب نہیں کیا، جس نے یقیمون الصلاۃ نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. محمد یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے. اے رسول، ان سے یہ کہہ دینا، ان سے یہ کہہ دینا کہ دیکھو، پیغمبروں کے بعد بھی لوگوں نے ہدایت حاصل کی، اس کے بعد ایک ایسا جنریشن آیا کہ انہوں نے اس ہدایت کو بھلا دیا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کے بعد، جبکہ ان کو ہدایت مل گئی، ایک ایسا جنریشن آیا کہ جو نماز کو ضائع کر دیا، اضاء الصلاۃ، اور کیا کیا اس کے مقابل میں؟ انہوں نے شہوات کو فالو کرنا شروع کیا. وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا شروع کیا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب نماز کمزور پڑتی ہے، شہوات غالب آتے ہیں، شہوات کے غالب آنے کے نتیجے میں پوری قوم مادیت کی طرف حرکت کرتی نظر آتی ہے. اللہ کا نام ہوتے ہوتے اتنا دھیما پڑ جاتا ہے کہ اللہ کا وجود سوسائٹی میں نظر نہیں آتا، اور خواہشات کی پیروی کرنے والے اور کرانے والے بڑے بڑے نظر آنے لگتے ہیں، فلمی اداکار بڑے دکھنے لگتے ہیں، کھیلنے والے فٹ بال اور کرکٹ بڑے دکھنے لگتے ہیں. بھائی کر کیا رہے ہیں؟ یہ ہمارا دل بہلا رہے ہیں، یہ ہماری شہوت کو پال رہے ہیں. اور دیکھیے کیسے کیسے ان کی فوٹوگراف چھپ رہی ہیں، یہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں. اے کاش کہ ہم بھی ان جیسے بڑے ہو جاتے. یہ اللہ نے ہمارے ساتھ شاید انصاف نہیں کیا، ان کو تو اتنا بڑا بنا دیا، شہرت ان کی، دولت ان کی، سب ان کا، اور ہمارے پاس یومنون بالغیب، خالی ایمان بغیب، اس پہ پھر نماز، اس پہ پھر اپنے حصے میں سے دوسرے کو دے دینا، مالک یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کو دیتے جا رہا ہے، تو ان کو دیتے جا رہا ہے، ہم سے لیتے جا رہا ہے، وہی تو پوری بنیاد ہے۔ اگر تم مجھے محتاج سمجھتے ہو تو سمجھو گے کہ مجھے حاجت ہے، میں مانگ رہا ہوں، اور مجھے غنی سمجھتے ہو تو میرا مانگنا مانگنا نظر نہیں آئے گا، عزت نظر آئے گی، عزت نظر آئے گی۔ جو محتاج ہے اور مانگتا ہے وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ جب مانگ رہا ہے آپ کی حاجت پوری کرنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے؟ یہ مال ویلیو ہے، یہ ویلیو ہے، اللہ کو کون دے گا؟ تمام کائنات اس کی ہے، اللہ کے لیے جو کچھ سماوات اور ارض میں ہے اللہ کا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب اس کا ہے، پوری پوری کائنات اس کی۔ ہم تک جو علم ملتا ہے ہم کو، لا یحیطونا بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے سوائے وہ جو اللہ چاہتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملتا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ کم دیا گیا ہے۔ اب جب انسان کی روح اللہ کی بزرگی کو دیکھتی ہے، اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے، اپنی علمی کمی کا احساس ہوتا ہے، ہوتے ہوتے جب یہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ہدایت کا محتاج پاتی ہے۔ اس لیے آ رہی آیت ھدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ انسان کی حاجت ہے کہ جو اس کو احساس دلا رہی ہے۔ جب یہ حاجت ایمان بالغیب اور نماز اور انفاق کے ذریعے سے بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، ادھر سے یہ سمندر ہدایت کا آتا جاتا ہے، آتا جاتا ہے۔ متقین کو جتنی ہدایت کی احتیاج ہے، حاجت ہے، وہ غیر متقین کو نہیں ہوتی، کافرین کو تو ہوتی ہی نہیں۔ پورا سسٹم یوں چل رہا ہے، آپ جیسے جیسے متقی ہوتے جائیں گے اپنی کمی، اس کی بزرگی دکھتے جائے گی، اپنا احتیاج اور اس کی غنا، اس کا مستغنی ہونا دکھتا جائے گا، نتیجے میں ہم چھوٹے دکھتے جائیں گے، وہ حقیقی بڑا ہے، بڑا دکھتا جائے گا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کے سامنے کے سجدے کو کوئی ویلیو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ احسان ہے اس کا کہ ہم کو اس نے ہدایت دی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یقیناً اللہ نے بہت بڑی نعمت منت عطا کی ہے مومنین پر جب اس نے انہی کے درمیان ایک رسول کو بھیج دیا۔ اب یہ منت سمجھ میں آ رہی، کیوں نے کہا عام لوگوں کے لیے؟ عام لوگوں کو رسول کی منت سمجھ نہ آئے گی، عام لوگوں کو رسول کی ذات کی منت کہاں سمجھ میں آئے گی؟ انہی کو سمجھ میں آئے گی کہ جس کو اس کی اہمیت معلوم ہو۔ اور تقوی وہ در ہے کہ جیسا تقوی بڑھے گا، اس لیے پوری کی پوری یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ متقین کو ہدایت کی ضرورت ہے، اس لیے کتاب نازل ہوئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین۔ اگر حاجت محسوس کرو گے اتنی ہی تیزی سے چیز آئے گی۔ ویکیوم آپ جتنا اندر اپنے لیے کریٹ کرو گے حاجت کا، اتنی تیزی سے ہدایت آتی جائے گی۔ ویکیوم اگر کریٹ تبھی ہوگا جب اپنی ذات غیر ضروری پھول نہ جائے گی، ایکسپینڈ نہ ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم پسند نہیں کرتے کل مختال فخور، اکڑنے والے کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کو، خیالات میں رہنے والے کو ہم پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر یہ چیزیں اس کے اندر ہیں تو ہماری ہدایت نہیں داخل ہو سکتی۔ اسی عنوان سے کہتا ہے ہم فاسقین کو پسند نہیں کرتے، اسی عنوان سے کہتا ہے ہم ظالمین کو پسند نہیں، پورے قرآن کی آیتیں ہیں، ہم ظالمین کو پسند نہیں کرتے، اسی عنوان سے کہتا ہے ہم کافرین کو پسند نہیں کرتے، اسی عنوان سے کہتا ہے ہم جھوٹوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ہدایت نہیں پہنچ سکتی. اور خلقت بنی ہے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جب ڈیزائن سے باہر نکل جاتی ہے شے اپنی خود کے اختیار کے نتیجے میں اور اللہ کے حدود کو توڑ کر نکل جاتی ہے, تبھی اللہ کہتا ہے کہ تجھے تو میں نے بلندیوں میں خلق کیا تھا, تو نے پستیوں کو قبول کر لیا, اس لیے میں تجھے پسند نہیں کرتا ہوں. پلٹ آ جا, پلٹ آ جا, وارننگ کے بعد وارننگ, وارنر کے بعد وارنر, بشیروں و نذیرہ, منذر, یہ پوری آیتیں آپ کو جو قرآن کی ملیں گی کہ کتنی مرتبہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وارن کرنے کے لیے منذر بھیجا, بشارت دینے کے لیے بشیر بھیجا. تمام پیغمبروں کا ذکر آیا ہے اور ان قوموں کا ذکر آیا ہے کہ ان کا کیا ہو گیا, دیکھو کہ جو یہ ہدایت کو قبول نہیں کر رہے تھے. آپ ایک سوسائٹی بتلا دیجئے کہ جو کامیاب ہو گئی پورے یہ 6000 سال کی ہماری تاریخ میں, انسانی تاریخ میں 6000 سال سے زیادہ انسانی تاریخ نہیں ہے. ابتدائی جو ہم کو لکھنے کی روش ایجاد ہوئی تھی وہ سومیرینز نے ایجاد کی تھی, جو آج کے زمانے میں فرات اور دجلہ کے اطراف کا سیولائزیشن ہے, کچھ جو ایران میں اور کچھ عراق میں آتا ہے. انہوں نے لکھنا شروع کیا لگ بھگ 5500 سال کے قریب, شروع شروع ان کی لکھنے کی جو ہمارے پاس آج دلیلیں ملتی ہیں. تو آپ پوری تاریخ کو لیں گے اگر تو 6000 سال سے زیادہ کی تاریخ ہماری نہیں ہے, تاریخ جس کو کہا جائے. یہ 6000 سال کی تاریخ میں قومیں بڑھی پھیلی, یہ ہوا وہ ہوا. آپ ایک قوم کا نشان بتلا دیجئے کہ جو ایمان بالغیب نہیں رکھ کر باقی رہ گئی ہو, کوئی قوم بتا دیجئے کہ جو فلاح پالی ہو اللہ پر ایمان رکھے بغیر. میں نے اشارہ کمیونزم کا کیا تھا جو 75 سال میں غرق ہو گیا, اور بھی قومیں آپ دیکھتی جائیں گی کہ جو بنیادیں جن کی الہی تھیں لیکن وہ الہی بنیادوں سے ہٹنے لگیں. امریکہ کی اگر آپ 1850, 80, 1900 کی کتابیں جو ان کے مفکرین نے اس زمانے میں لکھی ہیں آج سے 100-125 سال پہلے اگر اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو دکھے گا کہ خدا پرستی کس حد تک امریکی معاشرے میں موجود تھی, جبکہ وہ چیز یورپ میں ختم ہوتی جا رہی تھی ہلکے ہلکے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ بڑے بڑے یونیورسٹیز امریکہ کے جو بنے ہیں یہ مادیت کی بنیاد پر بنے ہیں, یہ غلطی نہ کرنا, جوانوں سے کہہ رہا ہوں. یہ پورے کے پورے اگر آپ جا کر مطالعہ کریں ان کتابوں کا کہ جو اس زمانے میں امریکن ایجوکیشنسٹ لکھ رہے تھے, آپ کو مل جائیں گی بہت سی کتابیں, ولیم جیمز کی مل جائیں گی, ڈیوی کی مل جائیں گی, آپ کو کئی اور مل جائیں گی. اگر آپ جا کر انٹرنیٹ پر بھی اگر چاہیں تو لے لیں, خریدنا مشکل ہوتا ہے, انٹرنیٹ پر جا کر ان کے آئیڈیاز کو اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ لگا گا کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کیا اور لوگوں کو خدا کی طرف. یورپ کے بھی آپ تھنکرز کو اگر گزشتہ کے جا کر بھی دیکھیں گے 1600, 1700, 1800 کے, آپ کو اللہ کی گفتگو کرنے والے کئی مل جائیں گے. ڈیکارٹ مل جائے گا, لیبنیٹز مل جائے گا, سپینوزا مل جائے گا, ایسے کئی مل جائیں گے. تو آپ جب دیکھیں گے کہ یہ قوموں کی فکر بنی کیسے, تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بات کرتے تھے اور ریاضیات پہ اور میتھمیٹکس پہ کام کرتے تھے, کوآرڈینیٹ جیومیٹری ڈیکارٹ کا برین کیا زیادہ اس پر کام ہے, کیلکولس, انفینٹیسیمل کیلکولس لیبنیٹز کا اس پر کام ہے. یہ بڑے فلاسفات ہیں جو آج مانے جاتے ہیں, بڑے مانے جاتے ہیں, میتھمیٹکس پہ بھی کام کرتے تھے اللہ کی ذات پر. عدل الہی پر لیبنیٹز کی کتاب ہے تھیوڈیسی کہہ کر. تو آپ نہیں سمجھنا کہ یہ سوسائٹیز جو گزشتہ کے بنے ہیں یہ خدا کی ذات کو بھلا کر بنے ہیں. نہیں ہے, خدا کی ذات کو بھلا کر کچھ نہیں ہوتا. عزاء الصلات کے بعد کی کیفیت وطبع الشہوات کی ہوتی ہے. انہوں نے نماز کو ضائع کیا, اللہ سے رب کھویا, نسرا نتیجہ شہوات کی اتباع, فالو کرنا اپنی خواہشات نفسانی کو. یہ بڑا پرابلم ہے. آپ نماز چھوڑ کر شہوات سے نہیں بچ سکتے، اونچا کوئی چیز سے ربط ہونا چاہیے تاکہ آپ آسمانوں میں اگر معلق ہو جائیں تو زمین آپ کو معمولی دکھے گی، آسمانوں سے گریں گے تو زمین لے لے گی اور آسمان میں کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ اللہ سے جب آدمی کٹتا ہے، یہ اور آیتیں آپ کو ایک سلسلہ ملے گا آیتوں کا، اللہ سے کٹنے کے نتیجے میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ تو یہ جو آیتیں آ رہی ہیں یہ ایسے ہی نہیں آ رہی ہیں، ایک ایک بات ایک ایک چیز اس کا سیولائزیشنل امپیکٹ ہے، ہماری سوسائٹیز پر اثر کرنے والا ہے۔ اور جیسے میں نے گزشتہ میں اشارہ کیا تھا کہ قرآن شفا کے عنوان سے دو چیزوں کو ذکر کرتا ہے، ایک خود قرآن کو اور ایک شہد کو۔ قرآن میں دونوں کے لیے شفا کا تذکرہ ہے، پیور شہد بدنی چیزوں کے لیے اور قرآن روحی چیزوں کے لیے۔ اور جیسے شہد سڑتا نہیں جیسے میں نے کہا، اسی طریقے سے قرآن کا پیام فرسودہ نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن کا پیام فرسودہ نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا۔ مشکل یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہم آج بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا چلائیں کیسا، پیسہ تو زیادہ ہو گیا ہے لیکن پیسے والوں کے پاس زیادہ ہو گیا ہے، غریبوں کے پاس کم ہوتا جا رہا ہے، عدالت کیا بنیاد پر کریں۔ ہم نے ایک سے ایک بڑے تھنکر کو اس پہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، 100 سال کا کام تقریباً اقتصادی جو کتابوں پہ ہوا جس پر میری نظر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کے بعد ایک نئے افکار آئے، کیسے فری مارکیٹ کو چلانا چاہیے، فری مارکیٹ کو کنٹرول کہاں کرنا چاہیے، انٹرسٹ کو کیسے استعمال کرنا چاہیے تاکہ مارکیٹ میں پیسے کو کنٹرول کیا جا سکے، یہ سب ہم دیکھتے ہیں، یہ ہم سب دیکھتے ہیں۔ حل نہیں نکل پا رہا ہے، غریبوں کے پاس پیسہ کم ہوتا جا رہا ہے، امیروں کے پاس بڑھتا جا رہا ہے، جیسے جیسے پیسہ ان کے پاس بڑھتا جا رہا ہے ان کے پاس کم ہوتا جا رہا ہے، فتنہ اور فساد بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں دیندار لوگ آ رہے ہیں جن کو تقویٰ دینا نہیں ہے، ان کو لذتوں کا استعمال کرنا ہے، تو وہ دین بھی بیچنے لگے ہیں تو شہوات سے بھرا، خواہشات سے بھرا، نتیجے میں ہم کو سچا ڈیرا والے قصے نظر آتے ہیں، نام سچا ہے لیکن کام کیا ہے؟ وَتَّبَعُوا الشَّهَوَات، شہوات کیوں؟ سلسلہ کٹ گیا۔ چاہے دنیا میں کوئی ہو، مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، اوپر والے سے کٹ جاؤ، کیونکہ اللہ خالی مسلمانوں کا نہیں ہے، غلط فہمی بچوں کو تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، بزرگوں سے تو بولنا ہی نہیں، اللہ فقط مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ وہ ہم پورا سورہ ناس پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ پورا ناس ناس یعنی لوگ لوگ لوگ، ہم میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ رب الناس، ملک الناس بادشاہ لوگوں کا، رب لوگوں کا، الہ الناس تمام لوگوں کا خدا، یہ تمام لوگوں کا خدا ہے، ہمارا آپ کا نہیں ہے۔ اور تمام لوگ فطرت الہی ہی پر خلق ہوئے ہیں، ہم اور غیر ایک ہی فطرت پر، وہی مٹی سے بنے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، ہم الگ وہ الگ نہیں ہیں۔ ہم اگر رابطہ جوڑ پائے تو بہت اچھا ہوگا، اگر نہیں جوڑ پائے اور ان میں سے کوئی جوڑ لے گا تو اللہ ان کو لا کر بتلائے گا کہ دیکھو یہ جوڑنے کے بعد کیسے ہو گئے، جبکہ وہ ہدایت ان کے پاس نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، لا ریبہ فی والی جو رسول کو ملی ہے، کیونکہ رسول سے پہلے کی پوری کتابوں میں چینج لایا گیا ہے، چینج لایا گیا ہے، یہ سب ہی قبول کرتے ہیں، مسیحی قبول کرتے ہیں چینج لایا گیا، یہودی قبول کرتے ہیں چینج لایا گیا، ہندوؤں کے پاس کوئی کتاب ایسی باقی نہیں رہی جس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ خاص طور کے اوپر ویداز میں آپ کو اعلیٰ ترین مفاہیم توحید کے ملیں گے اور بت پرستی کی بھی خوب تعریف ملے گی۔ ایک جگہ یہ ملے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہی نہ کرنا، دوسری جگہ پر آپ کو ملے گا کہ بتوں کی عبادت صحیح ہے، یہ مل جانا ان کے راستے کو روک رہا ہے. میں کل کی مجلس میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا, لیکن اب ہمارا جو مرحلہ ہے, جو مقصد آج کی مجلس کا ہے, وہ ہے اسپرچل کنیکشن اللہ سے, جو یومنون بالغیب اور یقیمون الصلاۃ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اگر ہم یہ کر دیں, ایک سوسائٹی کے طور پر کر دیں, ایک سوسائٹی کے طور پر کر دیں, فرد کے طور پر نہیں, ہم بہترین مثال بن سکتے ہیں مسلمان کہ ہم اس ٹریڈیشن کو جو اسپرچل ٹریڈیشن ہے اور جس کے نتیجے میں جو بھی کچھ اچھائی ہوئی ہے پورے 6000 سال میں, وہ آج ہم کو ملتی ہے. ایک سوسائٹی شہوت پرستوں نے اچھی بنائی, آپ بتا دیجئے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایسی بات ہے کہ کوئی لکڑی کاٹنے والا آپ کہیں کہ جس کا دن رات کام لکڑی کاٹنا ہے, اس نے جنگل آباد کر دیا, وہ فقط دن رات لکڑی کاٹ رہا ہے. شہوت لوٹنے کو کہتے ہیں, مادی لوٹ کو کہتے ہیں, اور عبادت روحی, لفظ لوٹ میں نہیں کہہ سکتا. لوٹ کا اگر کوئی الٹا اگر ہم مانا کریں تو فقر کہیں گے. ایک آدمی جب لوٹتا ہے تو مال کو دیکھ کے کھینچ لیتا ہے. ایک آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے روح کے عنوان سے اگر کچھ کرنا ہے تو مجھ میں روح میں فقر کا احساس کرنا پڑے گا, خواب سے خیتے نہیں. تو جیسے دنیاوی انسان اپنے میں مادی فقر محسوس کرتا ہے, پھر خواب سے کمی محسوس کرتا ہے تو لوٹتا ہے. اگر کوئی پوری طریقے سے سیر ہو جائے مادی طور پر, میٹیریلسٹک طور پر پوری طریقے سے, پھر وہ لوٹے گا. تو مادی لوٹنے والا کیا کر رہا ہے, اپنے اندر فقر محسوس کر رہا ہے, کمی محسوس کر رہا ہے, کر رہا ہے نا. اس کا ہی اپوزٹ اب آپ لگا لیجئے کہ جو آخرت کو لوٹنے والا ہے وہ اپنی روح میں فقر محسوس کرتا ہے, خالی محسوس کرتا ہے, حاجت محسوس کرتا ہے, اس لیے آخرت کو لوٹنا چاہتا ہے. اور آخرت سوائے اللہ کی مرضی سے نہیں مل سکتی, کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے. اور جیسا کہ مولا فرماتے ہیں نجل البلاغہ میں, اس کی جنت کے تعلق سے اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تو ایک مادی فقر میں لوٹ رہا ہے اور ایک روحی فقر کے طرف سے خود اپنے آپ کو لٹاتا جا رہا ہے, لٹاتا جا رہا ہے. اس کو معلوم ہے اللہ کے پاس اتنا دینے کو ہے کہ میں کچھ بھی لٹا دوں, میرا سرمایہ تو وہ ہے جو اللہ کو سرمایہ بنا دے وہ دنیا کو آباد کرے گا, یا وہ جو دنیا میں سرمایہ ڈھونڈے وہ دنیا کو آباد کرے گا. یہ دو الگ الگ ہوتے ہیں. مومن اور فاسق برابر نہیں ہوتے. مومن اللہ کی تلاش میں ہے, فاسق دنیا کی تلاش میں ہے. اس کو اللہ بس نہیں, اس کو دنیا بس نہیں. مگر جب وہ اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ اس کو بہت ہی مہربانی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے. دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے, ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. سب سے بڑا فرعون بھی, سب سے بڑا طاقتور انسان بھی ہاتھ خالی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اب ہم اپنا سفر ہاتھ خالی والا رکھ کر جائیں, یا ہم اپنے سفر میں اللہ کو رکھیں کہ جو حب بھی آج ہمارے ساتھ ہے, ہوا معکم اینما کنتم, قرآن کی آیت, ہوا معکم اینما کنتم, نحن اقرب الیہم من حبل الورید, ہم تو ان کی شہرک سے بھی زیادہ ان سے قریب ہے. کیا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا, یا ہم اس کے نہیں ہو سکتے؟ جب دونوں میں, بنانے والے میں اور بننے والے میں وہ خوبی ہے, بنانے والے میں بنانے کی خوبی کہ معبود ہونے کے ناطے عابد بنائے, اور عابد میں وہ خوبی کہ معبود کے سامنے سر جھکائے, اور برخلاف اس کے اپنی بنوٹ کے مقابل میں جا کر دنیا میں غرق ہو جانا اور اس کو بڑی سمجھ کر اس کے ختم ہونے کے وقت سمجھنا کہ وہ اب چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. ہر روز ہماری دنیا سکڑتی جا رہی ہے, چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. ہر روز ہم اللہ کی طرف حرکت میں لگے ہوئے ہیں. یا ایھا الانسان انک کادھن الی ربک کدھن فملاقی, قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان تو کسی حالت اللہ کی طرف حرکت میں ہے اور کسی شکل سے تو اس کو جا ملے گا. یہ ہماری حالت ہے, اللہ کی طرف جا رہے ہیں لیکن پیٹ کر جا رہے ہیں. جوانوں سے کہہ رہا ہوں, اللہ کی طرف جا رہے ہیں لیکن پیٹ کر کر جا رہے ہیں، سورج دنیا کی طرف کر دی، پیٹ اللہ کی طرف ہو گئی، مگر دنیا کی طرف آپ جا رہے ہیں فقط لذتیں لینے، وقت تو آپ کو اللہ ہی کی طرف لے جا رہا ہے. انکا کاجہون الی ربک کدھن، یہ معنی دے رہا ہے قرآن میں. تم پیٹ اللہ کو کر دو، تم دنیا کی طرف جاؤ، لوٹو دنیا کو، لیکن تمہارا گراف اینڈ پہ طرف جو جا رہا ہے وہ اللہ ہی پر آ کر اینڈ ہوگا. دنیا طلب کرنے والا دنیا کو حاصل تو کر لیتا ہے، دنیا کو باقی رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا. اللہ کو حاصل کرنے والا دنیا بھی حاصل کر لیتا ہے، اور جتنی جتنا اللہ اس کے لیے چاہے. کلن نمیدو ہاؤلائے و ہاؤلائے من عطاء ربک و ما کان لعطاء ربک محظورا. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو چاہنے والے کے لیے دنیا نہیں ہے. سلیمان کی دنیا کیسی تھی ہم کو پتا ہے، قرآن پڑھنے آتا پتا چل جائے گا، اللہ والے تھے. دنیا سے ربط رکھنا الگ چیز ہے، دنیا کا رہنا الگ چیز ہے. کسی کے پاس دنیا زیادہ رہتی ہے لیکن اس کو اس دنیا سے محبت اپنی نہیں ہوتی ہے، سمجھتا ہے مما رزقناہم ينفقون ہے. اور اللہ کی خوبی یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیاوی چیزوں میں اسراف ہوتا ہے، قرآن نے حتیٰ خیرات میں اسراف کا تصور رکھا ہے. توجہ کا محتاج یہ نہیں ہے کہ ہم لٹا دیں سب کچھ. رسول کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ جو صحابی تھا اپنی تمام پراپرٹی کو وقف کر دیا ہے، اپنے بچوں کے لیے اس نے کچھ نہیں رکھا. رسول نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس کی نماز نہ پڑھتا. رسول سے کہا جا رہا ہے نہ ہی اپنے ہاتھوں کو بند کر لو، نہ ہی ایسا کھول دو، بلکہ ایک بیچ کا راستہ اختیار کرو. کبھی اور کبھی اور کبھی بیچ کے درمیانی راستے کو اللہ نے اس لیے چھوڑنے کو نہیں کہا کہ وہ بیچ کے راستے ہی میں سب کے لیے کامیابی ہے. آپ دنیا چھوڑ کر جا کر پہاڑ پر بیٹھ جائیں، آپ جا کر وہاں پر اپنی روح کو تقویت کر لیں، یہاں پر پتا چلا کہ ظلم پھیلتا جا رہا ہے اور ایسے دور بیٹھے ہوئے اللہ والے کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا، ویسا اللہ کو نہیں چاہیے. اور نہیں اللہ کو ایسا چاہیے کہ جو کچھ کمایا وہ اللہ کے راہ میں پورا دے دیا تاکہ اس کے بچے ان کو کچھ بھی نہ ملے اور پھر صحیح مثال نہ بن پائے. مثال بنانے کی بات ہو رہی ہے، ایگزامپل بنانے کی بات ہو رہی ہے. اور ایگزامپل جب آپ بناتے ہیں کوئی بھی چیز کو، جب آپ بعنوان نمونہ پیش کرتے ہیں تو آپ کی کوشش رہتی ہے کہ پرفیکٹ پیش کریں. امپرفیکٹ چیز نمونہ نہیں بنتی. تو جب پرفیکٹ شریعت آ رہی ہے تو پرفیکٹ شریعت میں ہر چیز پرفیکٹ رہے گی. پرفیکشن میں زیادہ روی نہیں ہوتی، نہ لیفٹ کی طرف نہ رائٹ کی طرف، نہ لیفٹ کی طرف وہ نہ رائٹ کی طرف. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین قوم و قرآن کی ہے جو لوگوں کے لیے لائی گئی ہے. تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارا ڈیفینیشن ہے. تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ہم کو ویسے بننا ہے. اگر ہم ویسے نہیں بن سکے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ کسی اور کو لا لے گا جو دین پر ہم سے بہتر عمل کرے گا. یہی دین جس کے ہم آج ماننے والے ہیں، آج ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، اللہ ہم سے بہتر کو لا لے گا. اللہ کے پاس پوری قدرت ہے، وہ ہمارا منتظر ہے. یہ غلطی سے نہ سوچے، جوانوں سے مخاطب ہوں، اگر ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کریں گے اور اللہ سے رابطہ عبادتوں کے ذریعے سے نہیں جوڑیں گے اور وہ عبادتوں کو سوشل لیول پر انفاق کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، زکات کی شکل میں، خمس کی شکل میں، فطرے کی شکل میں، کوئی نہ کوئی شکل سے موو آؤٹ نہیں کریں گے اور ایک عادل سوسائٹی بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم سائیڈ لائن ہو جائیں گے. ایسی کمیونٹیز ہزاروں آئیں اور چلے گئیں کہ جس کا نمبر آیا اور یہ لوگ آپس میں مل کر کوئی کام نہیں کر سکے. جو مل کر کام نہیں کر سکتے تو یاد رکھ لو، کافرین سب مل کر کام کر رہے ہیں. اللہ والوں کے پاس ملنے کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ عجیب اللہ والے ہیں جس کو اللہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوة, بے شک مومنین آپس میں بھائی ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, ہم نے اور اس نے ان کے دلوں میں محبت ایجاد کی ہے. وہ محبت کہاں رہی, وہ قوت کہاں رہی؟ ابتدائے اسلام میں جو محبت اور قوت کا تصور آیا تھا, ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کے جانے کے بعد ہلکے 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 آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہونا شروع کیا. کیوں؟ کہ عبادتوں میں وہ کیفیت نہیں باقی رہی, لوگ عبادت کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے. دنیا بڑھتی گئی, دنیا کی لذتوں کو اللہ کی رحمت سمجھے. لیکن ان کے درمیان ایسے بھی تھے کہ جو اللہ کی رحمت کو مہلت سمجھتے تھے, توجہ کا محتاج ہوں, اللہ کی رحمت کو مہلت سمجھتے تھے, اور کچھ ایسے دنیا پرست ہو گئے تھے کہ اللہ کی مہلت کو رحمت سمجھنے لگے تھے. اللہ کی مہلت کو رحمت, جتنا آتا جا رہا تھا ایک ایک کے پاس ہزار ہزار گھوڑے ہو گئے تھے. میں بڑے بڑے صحابیوں کی بات کر رہا ہوں, میں طلحہ اور زبیر کی بات کر رہا ہوں, زبیر علی کے پھپھیرے بھائی تھے, بڑے صحابیوں میں سے نام آتا ہے. دنیا 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 دنیا, اگر یہ دنیا نہیں ہوتی تو آیا جنگ جمل میں علی کے خلاف آخرت کے لیے گئے تھے؟ علی کے خلاف کیا آخرت کے لیے گئے تھے؟ علی نے ان کی کون سی آخرت چھیننے کی بات کہی تھی جو علی کے خلاف تلوار اٹھا لی انہوں نے؟ جو بھی علی کے خلاف گیا یہ تو واضح ہے کتب اہل سنت سے اور کتب اہل تشیع سے کہ علی کے مقابل میں اگر کوئی گیا ہے تو دنیا کے لیے گیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز کی. جب معاویہ نے علی کی بیعت نہیں کی دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے, پھر بات ہوتی ہے دنیا کے لیے. صلح امام حسن کے بعد معاویہ کا ایک خطاب اہل کوفہ سے ہے جو آپ کو تاریخ میں مل جائے گا. کہتا ہے کہ دیکھو, نہ میں نے تمہارے سے جنگ کی نماز کے لیے نہ روزے کے لیے, یہ تو تم کرتے ہو, یہ تو تم کرتے ہو, ماری ہماری جنگ تم سے مال کے لیے اور افراد کے لیے ہے. تم اپنا خراج مجھے بھیج دینا اور جب جنگ میں ضرورت پڑے تو تمہارے پیادے وہاں پر آئیں گے مجھے میری جنگوں میں مدد کرنے کے لیے, مجھے تمہاری نماز اور روزوں سے کچھ نہیں ہے. یہ کیفیت ہو گئی تھی اسلام کی رسول کے 30 سال بعد. 20 سال کا اسی مادہ پرستی میٹیریلزم کا دور جو گزرا معاویہ کا, ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کو جب تخت نشین کرواتا ہے اور بیعت لیتا ہے تو پوری کی پوری بنیاد مادی اور گناہ پر مبنی. خلافت کیا سے کیا ہو گئی؟ بدترین نوع ملوکیت ہو گئی, بدترین نوع ملوکیت ہو گئی. اور اس اثنا میں ہم دیکھتے ہیں امام حسن اور امام حسین وہ رسول کے نواسے, وہ رسول کی پیورٹی کو ریٹین کرنے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں. 50 ہجری میں امام حسن کو زہر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یزید تخت پر آتا ہے وہ بیعت کا مطالبہ کرتا ہے. یہ کیوں؟ اللہ والوں کو اللہ والوں کی جگہ پر رہنے نہیں دیا جا رہا. کیوں؟ کہ اللہ والوں سے ڈر ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کہیں یہ لوگ نہ چھین لیں, اور چھین لیں تو اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے. تو آپ بتلائیے یہ لوگ کس کے دشمن؟ اللہ کے دشمن اور اللہ کے بندوں کے دشمن. اور علی اور اولاد علی کون؟ اللہ کے دوست اور غریبوں کے دوست, مفلسوں کے دوست, محتاجوں کے دوست, فقیروں کے دوست, حاجت مندوں کے دوست. اب جب کربلا کا معرکہ ہو رہا ہے, ایک طرف اللہ کا دشمن اور عوام کا دشمن اور دوسری طرف اللہ کا ولی اللہ اور غریبوں کا, مفلسوں کا. حسین نے حرکت کی تھی کمزوروں کا سہارا بننے کے لیے, اپنے لیے نہیں. لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما, یہ جو بیان ہے جو تاریخوں میں ملتا ہے کہ میں نے نہیں قیام کیا مگر یہ کہ میں اصلاح چاہتا ہوں میرے جد کی قوم میں، نہ ہی میں دنیا کا جاہ و حشم چاہتا ہوں، نہ دنیا کا پوسٹ اور مقام چاہتا ہوں، نہ ہی میں مفسد بن کر قیام کیا ہوں، نہ میں ظالم بن کر قیام کیا ہوں، میں تو اصلاح چاہتا ہوں۔ اصلاح کی قوم کو ضرورت تھی، تباہی بڑھتی جا رہی تھی، غربت ان لوگوں میں بڑھتی جا رہی تھی جن کا حق چھینا جا رہا تھا، اور ظالمین کا سہارا بن لے کر مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد کو جو بھیجا گیا تھا کوفے پر اسی عنوان سے کہ کوفے میں اگر عوام کی حرکت ہے تو اس کو روک دیا جائے۔ یہ کیفیت ہوتے ہوتے اس جگہ پر آتی ہے کہ کربلا ہے، شب عاشور آ چکی ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں اصحاب کو، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، فرصت مانگی تھی، ہم عبادت کر لینا چاہتے ہیں۔ بٹھایا اور کہا کہ دیکھو یہ فوج سوائے میرے کسی سے کوئی اور تقاضا نہیں رکھتی، اگر وہ مجھے پا لیں گے تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ میں یہ خواہش کرتا ہوں اور بیعت اپنی اٹھا لیتا ہوں، تم لوگ سب چلے جانا اور تم میں سے ایک ہر فرد میرے خانوادے کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلے جانا، کوئی تم کو روکے گا نہیں، کیونکہ وہ مجھے چاہتے ہیں، میری بیعت چاہتے ہیں، میرا خون چاہتے ہیں۔ ہر نے جواب دیا، ہر نے اپنے اپنے طریقے پر جواب دیا۔ جب اطمینان ہو گیا امام کو، کہتے ہیں کہ کل ہم میں سے جو یہاں پر ہیں ایک بھی زندہ باقی نہیں رہے گا، ایک بھی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ سننے والوں میں قاسم بھی ہوتے ہیں، 13 سال کے قاسم۔ قاسم کو شک ہوتا ہے کہ یہ سب میں میں بچہ ہوں، امام نے میرا بھی شمار کیا ہے یا نہیں کیا؟ سوال کرتے ہیں، اے چچا انا فی من یقتل، اے چچا کیا میں ان میں سے ہوں کہ جو مارے جائیں گے؟ امام جواب نہیں دیتے، سوال کرتے ہیں، اے قاسم کیف الموت عندک، موت تمہاری نظروں میں کیا ہے، موت تمہارے نظروں میں کیا ہے؟ جواب ملتا ہے، اہلا من الاصل، موت میری نظر میں شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جہاد غلبہ اور ایک جہاد استماتا۔ جہاد غلبہ کہتے ہیں اس کیفیت کو جہاں پر غلبہ حاصل کرنے کی نیت سے حملہ کیا جاتا ہے، یہ جہاد فقط اور فقط بالغ پر واجب ہوتا ہے، غیر بالغ پر واجب نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں پر غلبے کا کوئی سوال ہی نہ ہو، وہاں پر فقط جان دینا ہو، تو اس کو جہاد استماتا کہتے ہیں۔ اس میں فقط شعور کی ضرورت ہوتی ہے، بالغ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ امام حسین کا سوال قاسم سے کہ کیف الموت عندک، قاسم موت تمہارے یہاں کیا ہے، یہ معلوم کرنے کو تھا کہ شعور رکھتے ہیں موت کا یا کہ نہیں۔ جواب مل جاتا ہے، اہلا من الاصل، چچا شہد سے زیادہ شیرین۔ تب امام کہتے ہیں، ہاں قاسم تم بھی انہی میں سے ہو کہ جو شہید ہوں گے، لیکن بڑی بلا کے بعد تم کو شہادت نصیب ہوگی۔ روز عاشورہ نمودار ہوتی ہے، اصحاب شہید ہو جاتے ہیں، اکبر کو اذن ملتا ہے، اکبر شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد قاسم کا تقاضا بڑھتا جاتا ہے، ملتا ہے کہ قاسم نے چچا کے ہاتھ پیر پڑنے شروع کیے اذن طلب کرنے کے لیے۔ بھائی کی نشانی تھی، حسین پر گرا تھا کہ بھیج دوں، لیکن قاسم کا اصرار تھا کہ جاؤں۔ قاسم کو گلے لگاتے ہیں، چچا بھتیجا بہت روتے ہیں، روانہ کرتے ہیں قاسم کو، روانہ کرتے ہیں قاسم کو، قاسم جاتے ہیں، جانے کے بعد زبردست معرکے کی جنگ کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ قاسم کا حال اب گھوڑے پر ٹکنے والا نہیں ہے، قاسم کے پاس نہ زرہ تھی، قاسم کے پاس نہ کھول تھا، قاسم کے پاس نہ جنگی جوتے تھے، قاسم قمیض پہن کر گئے تھے، امامہ پہن کر گئے تھے، اور راوی لکھتا ہے کہ جوتا جو معمولی پہنے ہوئے تھے اس کی اس بائیں پیر کی ڈوری بندھی ہوئی نہیں تھی، اس حالت میں یتیم حسن گیا اور جب حملہ ہوا تو وہ چیزیں تھی ہی نہیں جو حملے سے بچا سکتی، کچھ لائنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد صدائے قاسم بلند ہوتی ہے، یا ماد رکنی، اے چچا میری مدد کو آئیے، امام حسین تیزی کے ساتھ پہنچتے ہیں لیکن اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ قاسم کے پاس اب کچھ نہیں رہا، تھوڑی سی رمق، پہنچ کر کہتے ہیں بھتیجے تو نے مجھے پکارا لیکن جب تک میں آتا میرا آنا تجھے فیض نہیں پہنچایا، قاسم کو اٹھا لیتے ہیں، جب جا رہے تھے قاسم تو چچا کے اطراف باہیں ڈال کر لپٹ گئے تھے، اب جب اٹھائے جا رہے ہیں تو قاسم کے ہاتھ نیچے لٹک رہے ہیں اور پیر سے زمین پر لکیر کھینچتی جا رہی ہے، بنی ہاشم کے جوانوں کو بلا کر کہتے ہیں قاسم کو لے جاؤ اور اکبر کے بعد اس میں لٹا دینا، وسیعلم الذین ظلموا ایاؤمن